لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے یا اللہ کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو وہ اس میں کچھ کمی بیشی کرے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آیت اس مناسبت سے پڑھی کہ گزشتہ دنوں جو عشرہ ذوالحجہ گزرا اس میں کئی عبادات ہم انجام دیتے ہیں اور وہ عقل میں آنے والی نہیں ہے. لیکن اس کی حکمتیں اس کے اسرار اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. عام حالات میں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی نمازی کے پاس زور سے تلاوت بھی نہ کرو دعا بھی نہ کرو. تلاوت کرنا بھی جائز نہیں, دعا تو بہت اس کا درجہ نیچے کا ہے, تلاوت کا اوپر کا درجہ. حدیث میں آتا ہے جو شخص سارا وقت تلاوت میں ہی صرف کر دے اور اس کو دعاؤں کا موقع نہ ملے دعائیں مانگنے کا تو دعائیں مانگنے والوں سے بڑھ کر اس کو عطا کیا جاتا ہے. اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا کہ دعا کا مرتبہ تلاوت سے کم ہے. تو تلاوت کرنا جائز نہیں, لیکن اللہ فرما رہے ہیں اب جب ایام تشریف آ جائیں تو زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے ہر مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی. البتہ فرق یہ ہے کہ مردوں کو بلند آواز سے کہنا چاہیے, عورتوں کو آہستہ آواز سے. اور جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو اس کے بعد اتنی بلند آواز سے پڑھنا چاہیے کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جائے. اب یہ عام حالات میں نہیں, وہ تو مسبوقین بھی ہوتے ہیں جن کی رکعتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اب پڑھو. اب ہم کہہ رہے ہیں اب ہمیں اب تم کرو, اتنا کرو کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جائے. یہ عقل میں نہیں آتی بات. عقل تو یہ کہتی ہے کہ بعض لوگ یہاں نماز پوری کر رہے ہیں اپنی اور ہم شور کر رہے ہیں آوازیں بلند کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا حکم اب یہی ہے وہ کرنا ہے. اسی طرح قربانی جو عشرہ ذوالحجہ میں انجام پاتی ہے, یہ قربانی کیا ہے؟ سراسر ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں نہیں آ سکتی, اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کو اعتراض پیدا ہوا کہ ارے اتنے جانور قربان کر دیے جاتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ملکہ الیزابتھ کو اس زمانے میں $1,000,000 کا تحفہ پیش کیا. $1,000,000 کا تحفہ اس زمانے میں پیش. آپ بتائیے آپ کتنا, آج کل $1,000,000 کی بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور یہ اس زمانے کی بات قریب 100 سال پہلے کی. تو حضرت فرماتے ہیں یہاں کیوں خیال پیدا نہیں ہوا کہ یہ $1,000,000 کیوں ضائع کر رہا ہے؟ اس کو ملکہ الیزابتھ کو کیا ضرورت ہے $10,00,000 کی، وہ تو پہلے ہی ملکہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہاں اعتراض پیدا نہیں کہ پیسے ضائع کر دیے، کسی غریب کو دیتا یہی $10,00,000، نہ جانے کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، کتنے غریب لوگوں کے گھرانے بس جاتے، کتنےوں کے گھر آباد ہو جاتے، مگر یہاں یہ اشکال پیدا نہیں ہو رہا کہ اس کو کیوں دیا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں اشکال پیدا ہوتا ہے تو یہاں پیدا ہوا کہ یہ قربانی کیوں کی جا رہی. اس کا اور اسی طرح اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. تو ایک مثال ہے کہ یہاں پر اعتراض نہیں ہوتا لیکن یہاں ہوتا ہے. تو یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو سراسر عقل کے خلاف ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے جو عقل استعمال کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. یہ آیت اسی لیے پڑھی کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی کام طے کر دیں ہمارے لیے تمہیں یہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا، اور بتانے کا بھی حکم نہیں کہ آپ بتائیں، زبان سے بتانے کا حکم نہیں، بس جا رہے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. میں نے اس وادی میں، مکہ مکرمہ کی وادی جو غیر ذی زرع ہے، یہاں کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا، ایسی وادی میں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازوں کو قائم کرے. ربنا لیقیم الصلاۃ. تو آپ ایسا کیجئے، فاجعل افئدہ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. لوگوں کے اس مکہ کو ایسا بنا دیجئے کہ لوگوں کے دل یہاں کھینچے چلے آئے، مائل ہوں. مفسرین فرماتے ہیں فاجعل افئدہ من الناس، یہ من تبعیضیہ ہے نحوی قواعد گرامر کے اعتبار سے، یعنی بعض لوگوں کے دل ایسے بنا دیجئے کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف کھینچنے لگے. اور اگر یہ مین نہ لگاتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو کفار کے دل بھی کھینچنا شروع ہو جاتے مکہ مکرمہ کی طرف، حرمین شریفین کی طرف. حالانکہ حرم شریف کو پاک رکھنا تھا، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اب مشرکین کو آج اجازت مت دو کہ یہ مسجد الحرام کے قریب بھی آئیں. تو یہ عقل کے خلاف بیوی بچوں کو سخت تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دینا جبکہ کوئی کھانے پینے کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، اور اہلیہ کہہ رہی ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، بتانے کا حکم نہیں ہے، لہذا بول نہیں پا رہے ہیں، جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ جو کچھ آپ یہ کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر یہاں جا رہے ہیں، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں، زبان سے نہیں کیونکہ حکم نہیں تھا، یہی حکم تھا خاموش رہنا. تو اس بات میں سر ہلایا، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اذن لا یغیعنا. بیوی بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے اذن لا یغیعنا. اگر یہ سب کچھ آپ اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں تو اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کریں. یہی وہ چیز ہے جو ہم سب کو مطلوب ہے. نماز کے لیے کاروبار چھوڑ کے جانا بظاہر نقصان ہے، لیکن اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے جبکہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. جبکہ اللہ کا اعلان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے. ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ رزق کمانے میں لگے رہیں، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوى، اور بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو نماز سے رزق کا ملنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ پہلے، اب تو سگنل آتے ہیں، پہلے ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا اور وہ اشارے کرتا تھا، یہاں کے ٹریفک کو وہ چلتا تھا، پھر ادھر کے روکتا تھا، ایسے ٹریفک چلنا شروع ہو جاتا تھا، کہیں کا رکتا تھا، کہیں کا چلنا شروع ہوتا تھا. فرمایا یہ اشارے کرتا ہے، ایسے نماز میں بھی اشارے ہیں، جھکنا ہے، سجدے میں جانا ہے، یہی تو اعمال ہیں، اس پر رزق ملے گا. تو حضرت فرماتے تھے یہ اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے یہ اشاروں سے ہی مل رہی ہے، اس پر تم مانتے ہو کہ یہ ان اشاروں پر سارا مہینے وہ یہی کرتا رہتا ہے اور پھر اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، اور نماز کے بارے میں یقین نہیں کرتے کہ نماز سے بھی رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی اور رزق ملے گا. تو یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور وہ بھی اس طرح کہ قرآن یہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ایسی عمر کو پہنچ گئے جس عمر پر پہنچنے کے بعد بچہ باپ کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جاتا ہے. فلما بلغ معه السعی، چلنے پھرنے کے، بھاگ دوڑ کے قابل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب باپ کو امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اپنے بچے سے. ایسا نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی پیدائشی بچے ہوں، ابھی پیدا ہوئے ہوں اور حکم دیا گیا ہو کہ اس کو ذبح کر دو، ایسا نہیں. ایک ایسی عمر میں جبکہ باپ کی امیدیں وابستہ ہو جائیں، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، کچھ کام کرنے کے قابل ہو جائے، اس وقت حکم دیا کہ اب ذبح کیجیے. اور وہ بھی ایسے نہیں، وہ خواب میں حکم دیا گیا، خواب میں دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم بھی نہیں دیا گیا. یہ بھی ایک آزمائش تھی اور امتحان تھا، لیکن حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، پکارا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. یہ الفاظ یہی ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. جو تم سے امتحان لیا جا رہا تھا تم اعلیٰ درجے میں کامیاب ہو گئے اپنے امتحان میں. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، حضرت والا فرماتے ہیں یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پسر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں. اے اللہ آپ کے حکم پر ہمیں کیا گوارا نہیں، سب کچھ گوارا ہے، جو آپ حکم دیں گے ہم تیار ہیں، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کون پیارا ہے. اس بچے سے بھی آپ بڑھ کر پیارے ہیں، جبھی تو میں قربانی پیش کر رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام، بس یہی امتحان تھا. یہ وہ ساری، اور پھر حج کی عبادت، گزشتہ دنوں الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی حج کی، اور آپ حضرات کے لیے مجھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ ان کی غلطیوں کو آپ معاف کر دیا کیجئے، صحابہ کی غلطیوں کو، واستغفر لهم، نہ صرف یہ کہ معاف کیا کیجئے بلکہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کیا کیجئے، اور نہ صرف یہ کہ مغفرت بھی طلب کیا کیجئے ایک اور کام کیا کیجئے کہ ان اپنے امور میں، امور کو طے کرنے میں، معاملات کو طے کرنے میں ان صحابہ سے مشورہ بھی کیا کیجئے. تو حضرت فرماتے تھے واستغفر لهم سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ حقوق امتی کے بھی نبی پر ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ نبی اپنے امتی کے لیے استغفار کرے. تو حضرت نے فرمایا یہیں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ امام کو بھی چاہیے کہ اپنے مقتدی حضرات کے لیے استغفار کرتا رہے، اللہ سے مغفرت مانگتا رہے. بڑوں کو بھی چاہیے، شیخ کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدین کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا رہے. یہ اسی آیت سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا یہ آیت پڑھ کر کہ تم بھی دعائیں کیا کرو اپنے مقتدی کے لیے، یہ ضروری. مقتدیوں کا بھی امام پہ حق ہوتا ہے. بس یہی یہاں سم اس حکم کی تعمیل میں الحمدللہ خوب دعائیں کرتا رہا، اپنی سعادت سمجھ کے خوب دعاؤں کی توفیق ہوئی. تو یہ جو حج کی عبادت ہے یہ بھی عقل میں نہ آنے والی چیز ہے. ایک چٹیل میدان ہے عرفات کا، بس یہاں پر آ جاؤ. مزدلفہ کا میدان ہے، کیا ہے؟ صرف ایک رات گزارنی ہے، لیکن بس آ جاؤ. ادھر کچھ فاصلے پر ہی حرم شریف موجود ہے، پیدل کا فاصلہ ہے، پیدل کا راستہ. ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ایک نماز پر، ایک لاکھ نمازوں کا. ایک فرمایا چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان نمازوں کو چھوڑو حرم شریف کی، ادھر آ جاؤ چٹیل میدان میں رات گزارو. یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہاں حرم شریف میں کعبۃ اللہ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، جب چاہیں ہم طواف کر سکتے ہیں. اس کو چھڑوائے جا رہے ہیں، اور ایک میدان میں جہاں کچھ بھی نہیں وہاں رات گزارنی ہے. عرفہ کا میدان ہے، وہاں خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر دن گزارنا ہے. زوال سے لے کر اور غروب آفتاب تک وہاں رہنا ہے، قیام کرنا ہے. یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے. کچھ فاصلے پر حرم شریف موجود ہے، مسجد الحرام موجود ہے، وہاں کی نمازیں چھڑوائی جا رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں، ان مقامات میں کچھ نہیں ہے، اصل ہمارا حکم ہے. اگر ان مقامات میں کچھ ہوتا فی نفسی تو جمرات آج بھی موجود ہیں، وہاں جا کر کوئی عام دنوں میں پتھر مارتا رہے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت اللہ کا حکم نہیں ہے. جو ایام ہیں کنکری مارنے کے، رمی کرنے کے، ان ایام میں رمی کرنے سے ثواب ملے گا. عرفات کے میدان میں جا کے اور کوئی پڑ جائے. عرفات کے میدان کیا فقہا نے لکھا ہے ہدایہ وغیرہ میں، یہ عبارت موجود ہے، اما تعریف فلیس بشیء، یہ فقہا نے لکھا ہے. اس وقت، اس زمانے میں، سینکڑوں سال پہلے آج سے، کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ جس دن یوم عرفہ ہوتا تھا اور حاجی حضرات وہاں عرفات میں جمع ہوتے تھے، تو بعض علاقوں میں یہ رواج ہو گیا تھا کہ وہ لوگ بھی میدانوں میں، اسی طرح جیسے عرفات میں جمع ہوتے ہیں حاجی، وہ بھی میدانوں میں جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی دعا اور استغفار کرنے لگ جاتے تھے. تو فقہا نے اس کا رد کیا، اما تعریف فلیس بشیء، یہ جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، وہاں نہیں عرفات کے میدان میں، وہاں تو حکم ہے، لیکن جو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں لوگ عرفات کی نقل کرنے کے لیے میدانوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور زوال سے لے کے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا رد کیا ہے فقہا نے. عام دنوں میں کوئی چلا جائے یا اپنی جگہ پر کوئی اسی دن یہ کر لے، یہ عمل کر لے، یہ کوئی چیز فقہا نے فرمایا کوئی چیز نہیں ہے. اور اندیشہ ہے کہ اس کا معاوضہ ہو، کیونکہ یہاں یہ حکم یہاں تو نہیں ہے، وہ تو وہاں کے لیے ہے. قربان جائیے ان فقہا اور ان علماء پر کہ جن کی محنتوں سے اور جن کی رہنمائی سے یہ رسم ختم ہوئی، ورنہ یہ رسم چل پڑی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ایسی تھوڑی ہے لوگوں نے یہ رسم ایجاد کر لی تھی، لیکن اب اس رسم کا کوئی وجود نہیں. تو یہ عقل میں نہ آنے والی چیزیں ہیں، رمی کرنا، کنکری مارنا، اور عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، منا کے میدان میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، چلیے عرفات میں اور منا میں تو خیمے بھی ہوتے ہیں، مزدلفہ میں تو کچھ بھی نہیں، کھلے آسمان تلے سڑک ہے یا ریت ہے، اس پر لیٹ جاؤ، رات گزارو یا عبادت کرو، جیسا بھی ہے، عبادت نہ بھی کرے آدمی تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک روایت کے مطابق آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، یہ بھی ایک روایت ہے اس طرح، بہرحال آپ نے تہجد کی ناغا نہیں فرمائی کبھی بھی، لیکن مزدلفہ کی رات میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی، امت کی آسانی کے لیے، تاکہ امت کے اوپر کوئی مشکل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اچھا آج بھی تہجد پڑھنی ہے مزدلفہ کی رات میں، اتنا ہم تھکے ہوئے ہیں، ابھی ابھی عرفات سے آئے ہیں، نہ بس اب کوئی اگر سونا چاہے سو جائے، عبادت کرنا چاہے اس کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عبادت کرنا چاہے عبادت کرے، لیکن جو آرام کرنا چاہے وہ آرام کرے، فجر تک آرام کرے خوب، یہ مقام ہی ایسا ہے کہ وہ سوتے ہوئے بھی عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں، بیت اللہ کا چکر لگانا، سات چکر لگانے ہیں، طواف کرنا ہے، عقل تو کہتی ہی کیا ہو رہا ہے، سوائے تھکن کے، عقل سے، میری عقل سے آپ فیصلہ کریں تو تھکن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں، صحیح کرنے، سات چکر لگانے، اگر میری عقل سے آپ اس عمل کو تولیں اور پرکھیں تو عقل یہ کہے گی سوائے تھکن کے اور تاپ کے اور کچھ حاصل نہیں۔ لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا، اصغر گونڈوی جگر مراد آبادی کے استاد تھے، تہجد گزار شاعر تھے، عام شاعر نہیں تھے، تہجد گزار شاعر تھے، اللہ والے تھے، بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، وہ فرماتے ہیں، یا تو خرد کو ہوش کو مستی و بے خودی سکھا، یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں، اپنی یا تو ہوش کو اور عقل، عقل کو اور ہوش کو، دونوں چیزوں کو اللہ کا دیوانہ بنا دو، یا تو ایک کام یہ کرو، یا پھر یہ کام کرو کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی ساتھ نہ لو، ان کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا راستہ طے کرو، یا تو خرد کو ہوش کو مستی و بے خودی سکھا، یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں، ان کا راستہ طے کرتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ مت لو، اور اگر ساتھ لے رہے ہو تو دیوانہ بنا کر ان کو ساتھ لے کر جاؤ، عقل کو بھی دیوانہ بنا لو، ہوش کو بھی دیوانہ بنا لو، ورنہ عقل کو ایک طرف رکھو اور اللہ کا راستہ طے کرو، یہ دونوں ہمارے پاس اختیار موجود ہیں۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابا منزل صرف دیوانے گئے، جتنے فرزانے یعنی عقل، اللہ کے احکامات میں عقل عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، ان کو لوٹنا پڑتا ہے، واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابا منزل صرف دیوانے گئے، تابا منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، اللہ تک جو پہنچے ہیں، جو لوگ بھی اللہ تک پہنچے ہیں، جن کو نسبت عطا ہوئی ہے، تعلق عطا ہوا ہے، وہ دیوانگی کے راستے سے ہوا ہے، عقل استعمال کرنے کے راستے سے نہیں ہوا، جنہوں نے عقل استعمال کیے ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ لہذا اللہ کا حکم ہے تم ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھو، مسجد گونج جائے، اس کی پرواہ نہ کرو کہ مسجد میں شور ہو رہا ہے، عام دنوں میں مسجد میں شور کرنا جائز نہیں، لیکن اب کرو، اب ہمارا حکم ہے، ہم کہہ رہے ہیں، اب عقل مت لڑاؤ، قربانی پیش کرو جتنی تم حسب استطاعت قربانی پیش کرو، جس کی جو استطاعت ہو اس کے مطابق قربانی پیش کرے، قربانی کرے، یہ عقل میں نہیں آتی یہ بات، لیکن تم کرو، ہم کہہ رہے ہیں۔ حج میں جو امور ہیں، جو اعمال ہیں، عرفات کا وقوف ہے، مزدلفہ کا وقوف ہے، منا کا وقوف ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کرو، ہم حکم دے رہے ہیں، صحیح ہے تم کرو، ہم حکم دے رہے ہیں، ہمارا حکم ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی، نیری عقل سے یہ آدمی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ان اعمال کے بارے میں. اور اگر بلکہ خدشہ یہ ہے کہ عقل کو استعمال کرنے میں گمراہ ہو جائے. ہمارا مقام تو دیکھیے تین درجے ہیں. ایک ہے ملازم یا نوکر, اور ایک ہے غلام, اور ایک ہے عبد بندہ. ہمارا درجہ بندگی کا ہے, بندہ ہونے کا درجہ ہے ہمارا. نوکر تو وہ ہے جس سے آٹھ گھنٹے کی, پانچ گھنٹے کی ہم ڈیوٹی لیتے ہیں. کوئی آدمی ڈیوٹی لے پانچ گھنٹے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, پانچ گھنٹے کے بعد وہ آزاد ہے یا آٹھ گھنٹے کے بعد وہ آزاد ہے. اور ایک ہے غلام, وہ چوبیس گھنٹے کا نوکر ہوتا ہے, چوبیس گھنٹے وہ ملازم ہے. جیسے آقا پہنا دے, وہ انہوں نے حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ نے غلام خریدا اور اس کو لے کر آئے, اس سے پوچھا اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا, آقا جس نام سے پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تو لباس کون سا پہننا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور غلام کا کوئی لباس نہیں ہوتا, آقا جو لباس پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کھانا کون سا پسند ہے تجھے؟ اس نے کہا حضور غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, آقا جو اس کو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہے. تو حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو فرمایا جا تو آزاد ہے, اس کو آزاد کر دیا. اور فرمایا تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی, تو نے مجھے یہ بات سکھا دی کہ اللہ کی بندگی کس کو کہتے ہیں. اللہ جو پہنا دے اس کو پہن لیا, اسی پر راضی رہے, کوئی شکایت نہیں. اللہ نے جو کھلا دیا وہ کھا لیا, اسی پر راضی قناعت کر لی, یہی تو اللہ کی بندگی ہے. تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی. تو ایک دوسرا درجہ غلام کا ہے, غلام. اور اس سے بھی نیچے کا درجہ بندگی کا ہے, اس لیے کہ غلام کے لیے یہ جائز نہیں. بے شک وہ غلام ہے لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے آقا کو سجدہ کرے. لیکن ہمیں فرض ہے سجدہ کرنا, ہمارے اوپر فرض ہے سجدہ کریں ہم اللہ تعالیٰ کو. یہ بندگی ہے, ہمارا درجہ غلام سے بھی نیچے کا ہے. اب کسی شخص سے اس کا کسی شخص کا کوئی ملازم ہو اور وہ اس سے کہے آج تم بازار جاؤ اور اتنا سودا لے کر آؤ, چاول اتنے لے کر آؤ, گوشت اتنا لے کر آؤ, وہ کہے آپ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج مہمان آنے والے ہیں. یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے, ملازم کے علم میں نہیں ہے یہ بات. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کیوں منگوا رہے ہیں, آپ کے گھر کے تو افراد تین ہی ہیں, تین ہی افراد ہیں, گوشت آپ اتنا منگوا رہے ہیں, چاول آپ اتنا منگوا رہے ہیں, گھی اتنا منگوا رہے ہیں, مسالہ جات آپ اتنے منگوا رہے ہیں, آپ کے گھر میں تو صرف تین افراد ہیں, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیوں منگوا رہے ہیں؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیجئے, جب یہ جواب دیں گے پھر میں جاؤں گا, اگر میری سمجھ میں آیا تو گوشت لے کر آؤں گا, چاول لے کر آؤں گا. تو وہ کہے گا ظالم تجھے کیا پتا میرے دل میں کیا ہے, مجھے میرے علم میں جو بات ہے وہ تیرے علم میں تو نہیں ہے, اور علم یہ ہے کہ آج مہمان آنے والے ہیں, ان کی ضیافت کرنی ہے. یہ بات ملازم کو نہیں پتا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ مجھے سمجھائیں گے, مجھے سمجھ میں آئے گا تو میں جاؤں گا, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اتنا سامان کیوں منگوا رہے ہیں؟ ایسا ملازم کان پکڑ کر نکال دینے کے قابل سمجھا جاتا ہے. تجھے کیا حق ہے, ہم جو تجھ سے کہہ رہے ہیں وہ کر. تو ایک ملازم کے بارے میں ہم یہ بات گوارا نہیں کرتے اس کی طرف سے, اگر یہ ایسی بات سامنے آ جائے کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں, پہلے مجھے یہ سمجھائیے پھر میں جاؤں گا آپ کا سامان لینے کے لیے. وہاں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تو ہمارا ملازم ہے, تجھے کیا حق پہنچتا ہے یہ بات پوچھنے کا. لیکن اللہ کا معاملہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ, ہم کہتے ہیں یہ حج کا حکم کیوں ہے, یہ قربانی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے, یہ زکات کیوں دی جا رہی ہے, زکات کیوں لی جا رہی ہے ہم سے, 2.5% زکات کیوں لی؟ حضرت فرماتے تھے 97.5% پہ نظر نہیں ہے کہ وہ اب بھی ہمارے پاس ہے, 2.5% پہ جان نکل رہی ہے. حالانکہ یہ 2.5% اس 97.5% کو بھی بچانے والی چیز ہے, اس 97.5% میں جو برکت آئے گی وہ اسی 2.5% کی برکت سے آئے گی. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں جب زکات ادا کرتا ہوں تو بہت دل پر بہت گرا گزرتا ہے، بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی زکات تو ادا کر دیتا ہوں لیکن بہت گرا گزرتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے، تو میں اس کو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ اخلاص کے منافی تو نہیں ہے، میرے دل پر یہ واہمہ گزرتا ہے کہ یہ تو بات اخلاص کے منافی ہے، میں زکات بھی دے رہا ہوں اور اخلاص بھی حاصل نہ ہو مجھے تو کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس پر تو دگنا اجر ملے گا، ایک آپ کو حکم کے پورا کرنے کا، اور اس حکم کے پورا کرنے میں جو مجاہدہ ہو رہا ہے پھر بھی آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، اس حکم کو اس کا اجر الگ ملے گا اور حکم پورا کرنے کا اجر الگ ملے گا، اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ یہ اہل اللہ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ تو یہ زکات کا حکم نیری عقل سے اگر فیصلہ کریں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ بی ٹی میں یہ واقعہ موجود ہے جو دو جلدوں میں اب آتی ہے، آپ بی ٹی پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ اس زمانے میں انگریز کا جب تسلط تھا ہندوستان میں تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ انگریزوں کے گھر کو آگ لگا دے، کسی انگریز کے گھر کو آگ لگا دے اس کے یہاں اولاد ہو جائے گی، یہ بات مشہور ہو گئی تھی، اور انگریزوں کے گھروں میں آگ لگتی رہتی تھی، یہ واقعات ہوتے تھے، جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ ایسے ہی کر لیتا تھا، چھپ کے آگ لگا دیتا تھا، آگ لگ جاتی تھی۔ تو ایک انگریز کا گھر کسی اور شہر میں تھا، وہ اس کی متعین کسی دوسرے شہر میں تھا، نوکری کسی دوسرے شہر میں تھی، وہ اپنے کام میں مصروف تھا، قلم سنبھال کر وہ کچھ لکھ رہا تھا، اس کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، وہ لکھتا رہا، دوسری دفعہ پھر بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، وہ پھر لکھتا رہا، تیسری دفعہ پھر بتایا گیا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا آگ لگ گئی ہو، جاؤ تحقیق کرو۔ جب تحقیق کی گئی تو پھر تحقیق کے بعد اس کو بتایا گیا کہ آپ کے دائیں، آپ کے گھر کے دائیں جانب کے گھر سارے جل گئے، آپ کے گھر کے بائیں جانب کے سارے گھر جل گئے، مگر آپ کا گھر محفوظ ہے، آپ کا گھر محفوظ ہے۔ اس نے کہا ہاں میں یہی سمجھتا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں مسلمانوں کے طریقے پر زکات ادا کرتا ہوں، ہر سال میں 2.5% اپنی زکات نکالتا ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے اس کے مال کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اس کے گھر کی اللہ نے حفاظت فرمائی، یہ واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، آپ بی ٹی میں عیسائی ہوتے ہوئے آپ اس کا یقین دیکھیے، اس کا اعتماد دیکھیے کہ دو دفعہ کے کہنے پر وہ اپنے کام میں مشغول رہا، دھیان ہی نہیں دیا اس جملے پر۔ آج ہم سے آ کر کوئی کہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، ہم گھبرا جائیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ دوستو میں حیران رہ گیا یہ واقعہ پڑھ کر، یہ آپ بی ٹی میں موجود ہے، حضرت شیخ نے لکھوایا یہ واقعہ، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، عیسائی ہو کر اللہ اس کے مال کی، اس کے گھر کی حفاظت فرما رہے ہیں، گھر والوں کی حفاظت فرما رہے ہیں، ایک عمل پر جو اس پر فرض نہیں تھا، اس کا وہ مکلف نہیں تھا، اس لیے کہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ اس کے مال کی حفاظت فرما رہے ہیں، تو ہمارے مالوں کی حفاظت نہیں ہوگی، ہمارے مال میں برکت نہیں ہوگی، ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ حضرت یہی فرماتے تھے ہماری نظر اس پر ہے کہ 2.5% جا رہا ہے، 2.5% جا رہا ہے، 97.5% تو اب بھی ہمارے پاس ہے اور اس سے برکت ہوگی۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں مگر ہمیں کرنی ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، حکمتیں اللہ جانتے ہیں۔ جیسے وہی ملازم کو پتہ نہیں ہے کہ آج مہمان آنے والے ہیں، اس وجہ سے سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 کلو چاول لے آؤ اور اتنا اتنا گوشت لے آؤ اور دودھ لے کر آؤ اور مسالے لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے مجھے سمجھائیے۔ تو ایسا نوکر قابل ملازمت نہیں سمجھا جاتا، یا اس کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کوئی اختیار نہیں کسی مسلمان مرد کو یا عورت کو، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو اب اس میں کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں اور پیچھے ہٹنے کا کوئی اختیار نہیں. صلح حدیبیہ کا واقعہ کیا چیز ہے؟ سراسر عقل کے خلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر کے پاس جا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے گا، مسلمانوں کے پاس آئے گا، مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے. اس سال مسلمان سب واپس جائیں، احرام باندھے ہوئے ہیں واپس جائیں، ہم نہیں جانتے احرام باندھے ہوئے ہیں، واپس جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئے. وہ بھی تسلیم کر لیا، یہ بھی تسلیم، ساری شرائط مان لی گئی، گویا ایک طرح سے ہی دب کر صلح و صفائی کر لی گئی. اور حضرت عمر تڑپ رہے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. حضرت ابو بکر کے پاس گئے، کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے بھی یہی عرض کیا کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ حضور کا بھی یہی جواب تھا جو حضرت ابو بکر کا تھا، کہ میں نے کیا یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ اللہ اکبر. اس ایک جیسے جواب سے معلوم ہوا حضرت ابو بکر کو، جیسے کہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی. یہ ایک جیسا جواب دیا جانا اس بات کی دلیل ہے. تو ساری چیزیں دب کر صلح و صفائی کر لی گئی اور حضرت عمر تڑپتے رہ گئے. السنا علی الحق، حضور سے فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ساری چیزیں دب کر مان لی گئیں، اللہ کا حکم یہی تھا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلح و صفائی دب کر کی جا رہی ہے، ساری شرائط ان کی تسلیم کی جا رہی ہیں. حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں اور اس پر لکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، تو ان کی طرف سے اعتراض ہوا، سارا مسئلہ تو یہی ہے، ہم تو نہیں مانتے ان کو اللہ کا رسول، تم لکھ کیوں رہے ہو معاہدے میں؟ آپ نے فرمایا علی مٹا دو اس کو. حضرت علی نے عرض کیا میں نہیں مٹا سکتا، میں اپنے، یعنی یہ انکار نہیں تھا، بے ادبی نہیں تھی، دراصل ان کی استطاعت میں ہی نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ کو مٹا دے. فرمایا لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا، تو بتایا گیا یہ لکھا ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا اپنے نام کو. کہا یہ سارا جھگڑا تو اسی کا ہے، محمد ابن عبداللہ لکھو، یہ لکھو محمد الرسول اللہ مت لکھو. ساری باتیں ان کی مانی گئیں اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں نے دب کر صلح و صفائی کر لی. حضور فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنا احرام اتارو، صحابہ سے فرما رہے ہیں، اور صحابہ نے احرام نہیں اتارے، احرام نہیں اتارے. فکر مندی اور سوچ کے عالم میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آج میرا حکم نہیں مانا ان صحابہ نے، میں ان سے کہہ رہا ہوں احرام اتارو اور انہوں نے احرام نہیں اتارے. اس موقع پر بیوی ہی کام آئی، اس موقع پر بھی بیوی ہی کام آئی. جب پہلی وحی نازل ہوئی، تھر تھری تھر تھراہٹ ہے، جسم کو سردی لگ رہی ہے، زم ملونی دسرونی کے الفاظ زبان پر ہیں، اس وقت بھی بیوی کام آئی. ایک بیوی کے ذریعے دلاسا دلوایا گیا، نہیں نہیں نہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، ان الفاظ سے آپ انک لتحمل الکل وتصل الرحم، آپ کو اللہ ضائع کریں گے، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ آپ خود اٹھا لیتے ہیں، رشتے داری آپ نبھاتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع کریں گے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، آپ مطمئن رہیں. بیوی کے یہ الفاظ سن کر حضور کو اطمینان ہوا، تمانینت ہوئی. یہاں بھی حضرت ام سلمہ ایک بیوی کام آئی، معلوم ہوا فکر مندی کی یہ سنت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ٹینشن کی باتیں ہیں، فکر مندی کی باتیں ہیں، وہ آ کر بیوی سے کہنی چاہیے، اور اللہ بیوی کے ذریعے سے ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جس سے اطمینان ہو جاتا ہے. ہم سنت پر عمل تو کریں، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں سنت کیا چیز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فکر کی بات جس میں آپ فکر مند تھے آ کر ام سلمہ، تو بیویوں کو مارتے ہیں، پٹائی لگاتے ہیں، گالیاں دینا یہ کام ہے ہمارا، بیوی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ان دونوں روایتوں سے آپ اندازہ لگا لیں. وہاں بھی بیوی کام آئی پہلی وحی کے موقع پر اور یہاں بھی بیوی کام آئی. نبی کے وحی نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی ہو رہی ہے. تو ام سلمہ نے عرض کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی نافرمانی پر یہ اترے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, آپ مطمئن رہیں یہ آپ کی نافرمانی میں ایسا نہیں کر رہے. انہوں نے خواب دیکھے تھے, خواب کہ آپ کے ساتھ عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, سعی کریں گے, وہ خواب بکھر گئے. اس کی وجہ سے یہ بیچارے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. کوئی نافرمانی میں ایسا نہیں کر رہے. آپ جائیے, باہر جائیے اور اپنا احرام پہلے اتاریے ان صحابہ کے درمیان جا کے. آپ نے ایسے ہی عمل کیا, بیوی کے مشورے پر عمل کیا, حلاق کو بلایا, اپنا سر منڈوایا, احرام اتارا. صحابہ نے جب دیکھا انہوں نے بھی احرام اتار لیا. یہ صلح حدیبیہ کیا ہے, عقل میں نہ آنے والی چیز ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ فتح مبین ہے. ایک ایسی صلح کو جس میں دب کر ساری شرائط مانی گئی ہوں, اللہ فرما رہا ہے لینا یہ فتح مبین ہے. بس اس سے معلوم یہی ہوا, اللہ اور اس کے رسول جو طے کر دیں, ہماری عقل میں نہ آتا ہو پھر بھی ہم اس پر عمل کریں, بس یہی ثابت ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لیں, شریعت کی اتباع اور سنت کی اتباع نصیب فرمائیں.